آخری بات آپ نے تحریر فرمائی ہے کہ وتر کے بعد نفل، بھیا وتر کے بعد نفل ہیں، کتنی مرتبہ اس کی تشریح کریں؟ کیوں یہ بار بار سوال کرتے ہیں؟ وتر کے بعد نفل ہیں، آپ سوچیں نا، ایک مرتبہ ایک طاق عدد جب ملا دیا جائے گا تو ہمیشہ وہ طاق ہی رہے گا. عشاء کی کتنی رکعتیں تھیں؟ چار فرض تھے، دو سنتیں تھیں، چھ. جب تین وتر آپ نے پڑھے تو نو ہو گئے. اب اس میں آپ سو ملائیں یا پچاس، یا سو ملائیں یا دس ملائیں یا دو ملائیں، چار، چھ، آٹھ، جتنا ملا دیجیے، یہ ہمیشہ طاق ہی رہے گا، کیونکہ ایک مرتبہ طاق آ گیا. رات جو شروع ہوتی ہے اس کی نماز طاق ہے، مغرب. رات کی دوسری نماز وہ بھی طاق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ تہجد کے بعد وتر پڑھا کرتے تھے تاکہ طاق رہے. وجہ اس کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وتر، اللہ طاق ہے ایک، وہ یحب الوتر، پسند کرتا ہے کہ طاق رہے. آپ نے دو لیٹر پٹرول ڈلوانا ہے، اسے تین کر لیں، ایک کر لیں. طاق عدد کو ترجیح دینی چاہیے اس نسبت سے کہ اللہ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ صرف طاق ہی میں کسی کو پتا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کی پسندیدہ چیزوں میں آگے. 28 اور 26 سوار رکھنی تھی ٹائرز میں، اسے 27 اور 25 کر لیجئے، بڑھا لیجئے، کم کر دیجئے. کب تو ایک اکاؤنٹ سے کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن اللہ کے ساتھ تعلق اس طرح سے جڑتا ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا نا، آدمی در حقیقت سب کچھ وہ ہے جو وہ سوچتا ہے. ہم سب لوگ جو کچھ سوچتے ہیں وہی ہیں. سوچ میں پازیٹو ہونا اور سوچ میں بلندی کا ہونا انسان کو بلند بناتا ہے. جب سوچتا رہے گا نا کہ اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے، اللہ اس چیز سے خوش ہوتا ہے، تو گناہ کرتے ہوئے کیا سوچے گا کہ خدا کیا ہوگا؟ بچتا ہے، بچاتا ہے آہستہ آہستہ. اس لیے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے زمانے میں عمومی طور پہ امت کا تعلق اللہ سے دو صفات کے علاوہ گویا رہا ہی نہیں. یا تو اس سے رزق مانگنا ہے یا گناہوں کی مغفرت مانگنی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ہوتا ہو جو کبھی دعا مانگتا ہو کہ اللہ مجھے توفیق دے میں قرآن کی تفسیر لکھوں. کوئی آدمی ایسا ہوگا جو کہتا ہو کہ اللہ تو ہی میرا ہو جا. کوئی آدمی اللہ سے اللہ ہی کو مانگتا ہو. ہم اعلیٰ پیمانے کی باتیں تھوڑے ہی سوچتے ہیں. ایک آدمی سوچتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے وزیر اعظم بنا دے، مہربانی فرما، میں اس قوم کے حالات ٹھیک کر دوں گا. یہ اس کی بلندی ہے، وہ مانگتا ہے بھائی، ٹھیک کرتا ہے، اس کی سوچ ہے. عمومی طور پہ لوگوں کو دیکھو تو ان کی دعائیں یا رزق پہ مشتمل ہوتی ہیں یا گناہوں کی معافی پہ، باقی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کوئی ہے جو کبھی اللہ سے کہتا ہو کہ اللہ یہ اب سارا پاکستان کے ساتھ چائنا کے تعلقات ہو گئے ہیں، عرب کوئی توفیق دے میں چائنیز زبان سیکھ لوں، میں پڑھ لوں اللہ. کوئی ہے جو کہتا ہو کہ اللہ آج کل بڑی سستی ہو رہی ہے پڑھائی میں، روزانہ 200 صفحے بھی نہیں پڑھے جاتے، مہربانی کر کوئی وقت میں برکت دے، 400-500 تو پڑھوں، اگر نہ بالکل ہی جاہل رہ جاؤ. ہماری ہماری سوچ کا انداز جو ہے نا، وہ خود ہم قومی اعتبار سے پستی میں ہے. اس کے علاوہ مانگنے ہی نہیں کہ اللہ گناہ معاف کر دے اور اللہ رزق دے دے، حلال دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے. اور یار اس سے اوپر بھی اٹھو، کوئی ہے جو کہتا ہو کہ اے رب اپنی کوئی صفت مجھے بھی عطا کر؟ اللہ کی کسی صفت میں اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. ایک کرن اور ایک تجلی پڑ جائے، آدمی کیا سے کیا بن جائے. اس لیے یہ جو وتر ہے نا، اللہ کو پسند ہے طاق، اور طاق عدد کو ترجیح ملنی چاہیے. وتر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو نفل پڑھتے تھے. حدیث میں آیا ہے، ہمارے مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے، اس کو دیکھ لینا چاہیے. اس لیے وتر کے بعد دو نفلوں کا انکار نہیں کرنا چاہیے، حدیث میں آ گیا ہے، فضیلت کے لیے کافی. رہ گئی یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری نماز وتر بناؤ. سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ آپ جتنے بھی نفل تین وتر کے بعد پڑھیں گے سب وتری، سب طاق ہی بنتے چلے جائیں گے نا، جفت تو کوئی نہیں بنے گا. ایک مرتبہ آپ نے تین ڈال دیا بس کافی. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں ان کے معمول مختلف ہوتے رہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، جوانی میں اور، ادھیڑ عمر میں اور، بڑھاپے میں اور، معمولات بدلتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کتنے تھے؟ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ایسے بھی مل جائیں گے جو کہتے ہیں میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ ان کے بال آدھے کان سے نیچے آئے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال دیکھے تھے اور وہ ان کے کونے نوکے جو تھی بالوں کی آپ کے کندھوں کو چھو رہی. اب یہ وقت اور حالات ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتے تھے. آخری جب دن آئے تو جس میں مبارک بھی بڑھ گیا تھا اور طاقت کمزور پڑ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھتے تھے. تو مشہور قصہ آپ نے سنا ہی ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھ کے پڑھنے لگے تھے. تو عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ایک دن بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے تو کسی نے کہا عبداللہ جوان لڑکے ہو، بیٹھ کے پڑھتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھے گا اسے آدھا ثواب ملے گا اور جو کھڑے ہو کے پڑھے گا پورا ثواب ملے گا. یہ اب آ رہا ہے نا رمضان، اول تو تراویح پڑھنے ہی نہیں کوئی آئے گا. یہ ہے پست ہمتی. ایک پارا نہیں سنا جاتا، تین تین پارے سنتے تھے ہمیشہ امت میں. تین پارے تراویح میں روزانہ سننا مستحب ہے، عالمگیری میں لکھا ہے. آپ کے اسلاف ایسے تھے ایک ہفتے میں قرآن پانچ پارے روز پڑھے، چلو قرآن پورا ہو گیا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ 75-80 سال کے تھے، بیت اللہ میں آئے، امیر المومنین نے فرمایا دروازہ کھولو میں دو رکعتیں پڑھ لوں. لوگوں نے کہا حضرت کھانا، کہنے کہ میں دو رکعتیں پڑھ لوں پھر کھانا کھا لیتے ہیں، ان کا پڑھ لو. بیت اللہ کا دروازہ کھلا، اندر گئے اور دوست کہتے ہیں ہم مقام ابراہیم پہ بیٹھ کے دیکھتے رہے، حضرت آئیں گے آئیں گے آئیں گے. آخر ہم میں سے کوئی اٹھ کے گیا تو دوسری رکعت میں سورہ ونناس پڑھ کے انہوں نے رکوع کیا اور باہر تشریف لائے تو ہم نے کہا حضرت کیا ہوا ان کا؟ میں نے کہا قرآن ہی پڑھ لوں. تو ہم نے کہا پھر تو کہنے کہ چلو اب روزہ رکھ لیتے. یہ خلافتیں ایسے ہی نہیں قائم ہو گئیں اور یہ عمارتیں ایسے ہی نہیں چل گئیں. اسی لیے عثمان رضی اللہ عنہ کو جب شہادت ہوئی ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ تم قتل کر لو میرے شوہر کو اور امیر المومنین کو، لیکن میں بس اتنا یاد رکھنا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ میں بیوی کی حیثیت سے رہی ہوں اور کتنی مرتبہ کہ گھر آیا ہے دروازہ بند کیا ہے اور اس نے ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پورا قرآن پڑھ لیا. اس عمر میں عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں قرآن پڑھتے تھے، یہ ان کی حالت تھی. اب تراوی آ رہی ہے نا، اس تراوی میں دیکھنا کیسی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. اور پھر وتر کے بعد وہ دو نفل اتنے جوان بیٹھ کے ہی پڑھتے. وہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا حضرت کھڑے ہو کے پڑھو جوان لڑکے ہو تمہیں کیا ہو گیا؟ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ بیٹھ کے پڑھو گے تو آدھا سو. عبداللہ اٹھ کے چل پڑے مسجد نبوی. نو مسجدیں تھیں نا مدینہ منورہ میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں نے امام مقرر کیا. یہ چل پڑے، جا کے دیکھا تو اتفاق ایسا کہ عشاء کی نماز تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہی کے نفل پڑھ رہے. بڑی محبت تھی عبداللہ، بہت بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں پہ خاص نظر التفات اور چشم کرم رہی ان میں عبداللہ. عبداللہ کو بلایا ایک دن اور کہا عبداللہ ہمیشہ اپنے باپ کی مان کے چلنی ہے. حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ جب ایک دوسرے کے سامنے ہوئے تو جو آتا تھا کہتا تھا عبداللہ کدھر جائیں، مفتی بھی دینا، کہتے تھے علی کے لشکر میں جاؤ. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ رپورٹ مسلسل سنی تو انہوں نے عمر بن العاص کو بلا دیا، کہنے کا عمر یہ تمہارا بیٹا ادھر کھڑا ہے اور لوگوں کو علی کی طرف بھیج رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ سمجھاؤ اس پاگل کو. پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود آئے اور کہا عبداللہ کیا کر رہے ہو، لوگوں کو ادھر بھیجتے ہو اور خود یہاں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا میرے والد یہاں کھڑے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر معاملے میں ان کی ماننا ہے، بس اس حکم کیے ادب کے پیش نظر کھڑا ہوں ورنہ حق ادھر ہے. ان کا انہوں نے فرمایا تھا والد کی ماننا ہے بس. عبداللہ سے بڑے تعلق تھا. عبداللہ نے کیا کیا، جا کے رسول اللہ صلی اللہ نفل پڑھ لیتی، یہ محبت ہی تو ہے، سر پہ ہاتھ رکھتی، سلام پھیرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہنسے اور اپنا ہاتھ عبداللہ کے ہاتھ پہ رکھ دیا سر پہ, اور انہوں نے بتایا عبداللہ کیا بات ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسے ایسے بیٹھ کے پڑھ رہا تھا, یہ ہوا. تو آپ نے عبداللہ سے صحیح کہا ہے کھڑے ہو کے نفل پڑھا کر. کہا آپ تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں, آپ کو ثواب نہیں چاہیے, یہ بات کون کہہ سکتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور فرمایا عبداللہ مجھے بھی ثواب چاہیے, لیکن جب سے بڑھاپا آیا اللہ نے کہا آپ بیٹھ کے پڑھیں, آپ کو پھر بھی پورے ہی ثواب دیں. اس کی وتر کے بعد جو نفل ہیں کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے.